سنیچر 26 مئی کے سربین کے ساتھ قزن فرحت کا سلام. را کے سابق سربراہ کے ساتھ اسپائی کرونیکلز لکھنے پر آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کی جی ایچ کیو طلبی. بات کیا صرف وضاحت پر ہی ٹل جائے گی یا مزید کاروائی بھی ہوگی؟
ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے اور نہ ہی ہمیں بتایا جائے گا, شاید ایک آفیشل پریس ریلیز ہو جائے.
تفصیل سربین میں عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خفیہ سروس آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کو را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے کی وضاحت کے لیے جی ایچ کیو طلب کیا گیا ہے. احوال بیت ملک کی زبانی.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی کو 28 مئی کو جی ایچ کیو میں طلب کیا گیا ہے. بیان کے مطابق اسد دورانی خود سے وابستہ ان بیانات کی وضاحت کریں گے جن کے مطابق انہوں نے انڈین ایجنسی را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر اسپائی کرونیکلز را آئی ایس آئی اینڈ دی ایلوژن آف پیس نامی کتاب لکھی ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ اس عمل کو فوجی ضابطہ کار کی خلاف ورزی کے طور پر لیا گیا ہے جس کا اطلاق حاضر سروس اور ریٹائرڈ تمام فوجی اہلکاروں پر ہوتا ہے.
انڈیا کے خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ اے ایس دولت کے مطابق دونوں سابقہ جاسوسوں نے کتاب کا بیشتر حصہ دبئی، استنبول اور کھٹمنڈو میں لکھا ہے. اسلام آباد میں افغان سفارتخانے کے ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کے عملے کے اراکین کو گوگل کی جانب سے وارننگ ملی تھی کہ ان کے اکاؤنٹس ہیک کیے جا رہے ہیں. خبر کی تفصیلات تہمینہ قریشی سے.
افغان سفارت خانے کے ذرائع کے مطابق ان کے عملے کے دو اراکین کو سفارت خانے سے منسلک ایک اور ای میل اکاؤنٹ پر اس ماہ کے آغاز میں گوگل کی طرف سے الرٹ موصول ہوئے تھے. افغان سفارت خانے کے دو اہلکاروں کو سائبر حملوں سے منسلک ایک جعلی فیس بک پروفائل نے بھی نشانہ بنایا ہے. اس فیس بک اکاؤنٹ نے انسانی حقوق کے متعدد کارکنوں سے بھی دوستی کی ہے. ان میں سے ایک نے بی بی سی کو بتایا کہ اسے اس اکاؤنٹ سے لبھانے والے پیغامات بھیجے گئے. موبائل سیکورٹی کمپنی لک آؤٹ نے گزشتہ ہفتے ایک رپورٹ میں نشاندہی کی تھی کہ یہ اکاؤنٹ فیس بک میں سینجر کے ذریعے کم از کم دو مرتبہ میلویئر بھیج چکے ہیں.
امریکی صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ملاقات کو ممکن بنانے کے لیے شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں نے دونوں ممالک کی سرحد کے درمیان واقع غیر فوجی علاقے میں دو گھنٹے طویل ملاقات کی ہے. گزشتہ چند ماہ میں یہ مون جے ان اور کم جونگ ان کے درمیان دوسری ملاقات ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات اپنے طے شدہ وقت اور مقام پر ہی ہو. امریکہ کے وزیر دفاع جیمس میٹس نے اس حوالے سے کہا
میرے پاس ممکنہ طور پر شمالی کوریا سے مذاکرات سے متعلق اچھی خبر ہے. اگر ہمارے سفارتکار کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے. صدر نے کچھ دیر قبل ہی اس حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ اہم ملاقات ممکن بنانے کے لیے معمول کے مذاکرات ہوں گے, اس لیے سفارتکار کام میں مصروف ہیں اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے نقطہ نظر سے یہ ایک اچھی بات ہے.
افغانستان کے الیکشن کمیشن نے رواں سال ہونے والے پارلیمانی اور ضلعی انتخابات کے لیے امیدواروں کی رجسٹریشن کے طریقہ کار کا اعلان کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے دارالحکومت کابل میں بتایا گیا کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام طریقہ کار وضع کر لیا گیا ہے. انتخابی قوانین کے مطابق پارلیمان اور ضلعی نشستوں کے لیے امیدواروں کی عمر کی حد کم سے کم 25 سال اور افغان شہریت ہونا لازم قرار دیا گیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ یوکرین کی فضائی حدود میں ملیشیا ایئر لائن کی پرواز MH17 کو پیش آنے والے حادثے کا ذمہ دار روس ہے. نیدرلینڈ کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ سن 2014 میں جہاز سے ٹکرانے والے میزائل اور روسی فوج کے درمیان براہ راست تعلق ہے. تاہم روس کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ نیدرلینڈ کی تحقیقات پر یقین نہیں کر سکتے. روسی صدر کہہ رہے ہیں کہ میں پھر کہوں گا کہ کیا ہوا تھا. اس بارے میں کئی نظریات ہیں جس میں یوکرین کا میزائل بھی شامل ہے اور بھی کئی ہیں, اور میں پھر کہوں گا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں جو اس نتیجے کی جانب اشارہ کرے, اور ہماری مکمل شمولیت کے بغیر ہوں گے بھی نہیں. روسی صدر کا اشارہ نیدرلینڈ کی تحقیقات کی جانب تھا. یوکرینڈا کی پولیس کے مطابق گاڑیوں کے ایک حادثے میں 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر جاپانی محققین کا خیال ہے کہ وزن کم کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا چوئنگم چباتے ہوئے پیدل چلنا. کیسے, یہ سنیے سارا حسن سے.
جاپانی تحقیقاروں نے ویانا میں موٹاپے پر منعقدہ یورپین کانگریس میں اپنی تحقیق کے بارے میں بتایا کہ چوئنگم چبانے کے عمل نے ہر عمر کے مرد اور عورت پر خاطر خواہ اثرات مرتب کیے۔ اس تحقیق میں 21 سال سے 69 سال کی عمر کے افراد شامل تھے، اور جب وہ چوئنگم چباتے ہوئے اپنی فطری چال کے مطابق چل رہے تھے تو ان کی دل کی دھڑکن کی شرح بڑھ گئی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کی اہم وجہ قدرتی طور پر دل کا ایک مسلسل تحریک اور ردم کے ساتھ دھڑکنا ہے۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ بی بی سی۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں مرکزی اور چاروں صوبوں میں نگراں حکومت کے قیام کے لیے کوششیں جاری ہیں، لیکن کہیں بھی اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے، پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ خفیہ سروس آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی کو را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے کی وضاحت کے لیے جی ایچ کیو طلب کیا گیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی 28 مئی کو جی ایچ کیو میں طلب کیے گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق اسد درانی سے کہا گیا ہے کہ وہ خود سے وابستہ ان بیانات کی وضاحت پیش کریں جن کے مطابق انہوں نے انڈین ایجنسی را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر اسپائی کرونیکلز را آئی ایس آئی اینڈ دی الوژن آف پیس نامی کتاب لکھی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس عمل کو فوجی ضابطہ کار کی خلاف ورزی کے طور پر لیا گیا ہے، جس کا اطلاق حاضر سروس اور ریٹائرڈ تمام فوجی اہلکاروں پر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا کے خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے انڈیا کے ایک سرکردہ چینل این ڈی ٹی وی پر انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے اور پاکستان کے خفیہ سروس کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی نے انڈیا اور پاکستان کی صورتحال کے پس منظر میں مشترکہ طور پر یہ کتاب لکھی ہے۔ دولت کے بقول دونوں سابق جاسوسوں نے کتاب کا بیشتر حصہ دبئی، استنبول اور کٹھمنڈو میں لکھا ہے۔ یہ کتاب باضابطہ طور پر اسی ہفتے ریلیز ہونی تھی، لیکن جنرل درانی ویزا نہ ملنے کے سبب دلی نہیں جا سکے۔ اے ایس دولت اور جنرل اسد درانی کی اس مشترکہ تصنیف سے پیدا ہونے والے تنازع نے سوشل میڈیا پر بھی ہنگامہ برپا کر دیا ہے، اور بہت سے لوگ جہاں نواز شریف کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے قومی سلامتی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو کچھ کا خیال ہے کہ بند کمرے میں اجلاس ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ کے بعد پریس ریلیز آئے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ صحافی اور اینکر پرسن آسما شیرازی نے ٹویٹ کیا ہے، کتاب تو مشرف نے بھی لکھی تھی جس میں پاکستانیوں کو بیچنے کا اعتراف تھا، ان کو کب بلا رہے ہیں؟ یہ خبر سامنے آتے ہی پاکستان میں سیاست دانوں کی جانب سے کڑی تنقید کی گئی ہے۔ سینٹ کے سابق چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے سینٹ میں کہا کہ اگر یہ کتاب کسی عام شہری یا پاکستانی سیاستدان نے اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ مل کر لکھی ہوتی تو آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا۔ سابق وزیراعظم اور حکمران جماعت کے قائد نواز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی اس کتاب پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ روز احتساب عدالت میں میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ اگر ممبئی حملوں سے متعلق ان کے بیان پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے تو پھر ایک ریٹائرڈ جنرل کی کتاب پر کیوں اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو ملک کی تاریخ میں اہمیت رکھنے والے تمام واقعات کا جائزہ لے کر حقائق کو سامنے لائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج کمیشن نہ بنا تو مستقبل قریب میں ضرور کمیشن بنے گا۔
تفصیل آپ سمرہ فاطمہ سے سن رہے تھے، اور اسی موضوع پر میری اب سے کچھ دیر پہلے جیو کے آن لائن ایڈیٹر اور سیاسی تجزیہ کار بینظیر شاہ سے بات ہوئی، اور سب سے پہلے میں ان سے پوچھا کہ جنرل اسد درانی کو جی ایچ کیو طلب کیے جانے کی وجہ کیا ہے۔
اس پہ زیادہ تر تو یہی ہے کہ دباؤ بہت زیادہ ہے۔ آج کل نواز شریف کا بھی ایک بیان آیا ہے اس پہ کہ یہ کتاب یہ کو آتھر کی گئی ہے انہیں گرو کی چیف کے ساتھ، ہمارے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی نے۔ اس کے بعد رضا ربانی نے بھی ریسنٹلی ابھی سینیٹ میں کہا ہے کہ اگر کوئی سویلین ہوتا تو سردار کہتے تھے، اگر اس نے کو آتھر کی ہوتی کتاب جو ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک سچ بات ہے, کیونکہ اعتزاز احسن نے بھی 2005 میں یہ کتاب کو آتھر کی تھی, ایک انڈین ہے لارڈ دیسائی ان کے ساتھ. تو لیکن یہ ہے کہ آج کل کیونکہ پیٹریوٹزم کے اتنا وہ ہائی انہوں نے اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے, میڈیا نے بھی اور سب نے بھی, کہ وہ اس کی وجہ سے آئی تھنک وہ اتنا وہ پریشر بلڈ اپ ہو گیا تھا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی دکھانے کے لیے اور ایک ٹرانسپیرنسی دکھانے کے لیے اکراس اداروں میں آئی تھنک ان کو انڈر میڈیا اینڈ پولیٹیکل پریشر ان کو طلب کیا گیا.
اچھا بینظیر, یہ بتائیں کہ کتاب ایک دو دن میں تو نہیں لکھی گئی ہوگی, نہ ہی ایک آدھ ملاقات میں سے مکمل کیا گیا ہے, کیا ایسا ممکن ہے کہ آئی ایس آئی کا ایک سابق سربراہ بھارتی انٹیلیجنس کے ایک سابق سربراہ سے بار بار مل رہا ہے اور فوج کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا, کیا ایسا ممکن ہے؟
ایسا کتابوں کو مطلب سال بھی لگ سکتا ہے, دو تین سال بھی لگ سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی فکشنل جب کتابیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی دو تین سال لگ جاتے ہیں لکھنے میں, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کو آتھر کی گئی ہو کتاب اور ایکسچینج آف انفارمیشن ہو رہی ہو اور میٹنگس ہو رہی ہو اور کسی کو بھی نہ پتا ہو. ملٹری میں بھی یا کیا کہتے ہیں کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ڈسکشن میں نہ آیا ہو, پہلے یہ پہلی دفعہ کوڈ آف کانڈکٹ ڈسکشن میں آ رہا ہے, تو یہ آئی مین یہ کوئی پاسبل نہیں ہے. جیسے ملٹری کا ایک اور رول ہوتا ہے کہ اگر کوئی ریٹائر کرتا ہے تو وہ 2 سال تک میڈیا سے یوزلی ڈسکشن نہیں, انٹرویوز نہیں دیتے, لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی دفعہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, انہوں نے بھی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کو انٹرویوز دیے تھے بفور دا میڈیا بار اینڈڈ. تو آئی مین ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ ملٹری کانڈکٹ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ ڈسکشن میں نہ آیا ہو بفور دس.
اچھا اگر پتا تھا تو اس وقت اعتراض کیوں نہیں کیا گیا, اب کیوں کیا جا رہا ہے؟
یہ تو اب آپ کو انہیں سے پوچھنا پڑے گا کہ اس وقت کیوں نہیں انہوں نے اعتراض کیا. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ تر تو ویسے آئی ڈونٹ نو ابھی کتنا آگے پروگرس کرے گا, کتنی آگے یہ بات جائے گی, ایک میٹنگ ہوگی اس کے بعد کوئی ایکشن لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا, لیکن ابھی تو صرف انہوں نے ہمیں بھی پتا بھی نہیں ہوگا کہ ایکچولی میٹنگ میں ڈسکشن کیا ہوئی ہے, اور تو یہ تو آئیڈیا انہیں سے پوچھنا پڑے گا کہ ان لوگوں نے کیوں یہ الاؤ کر دیا.
اچھا کیا نواز شریف کے بیانات کا دباؤ واقعی اتنا ہے کہ فوج صرف دکھانے کے لیے کاروائی کرنے پر مجبور ہوتی ہے؟
نہیں, میرے خیال سے نواز شریف کے بیان کے علاوہ بھی اور بھی میڈیا کے بھی کچھ سیکشن سے, سوشل میڈیا اب آج کل بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی جو دباؤ ہوتا ہے اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی میرے خیال سے ایک دباؤ جو تھا وہ آہستہ آہستہ بڑا تھا. یہ تو زیادہ تر سیاستدانوں نے بہت ہی کام ہے جنہوں نے اس پہ کوئی بات کی ہے یا اس کو کنڈیم کیا ہے, میڈیا نے بھی بڑی دھیمی سی کرٹیسزم آئی ہے اس کے اوپر, تو وہ اتنا زیادہ پریشر جو تھا وہ آئی تھنک وہ میڈیا میں جو پریشر تھا وہ بھی تھوڑا سا سوشل میڈیا کا آئی تھنک بہت زیادہ پریشر تھا جو بلڈ اپ ہو رہا تھا, کنونشنل میڈیا کا آپ کا اتنا زیادہ نہیں تھا. نواز شریف سے بھی آیا ہے, پھر رضا ربانی سے بھی آیا ہے, کچھ اور بھی سینیٹرز ہیں اور پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے ٹاک شوز میں کچھ ہینٹس ڈراپ کی ہیں, تو آئی تھنک وہ دباؤ جو تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہا تھا. اور ابھی ابھی جو ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں نواز شریف کو کہ وہ ممبئی کی اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے بعد سے لوگوں نے ان کو ان پہ طرح طرح کے الزامات لگائے, تو وہ اس کے بعد سے بھی ایک ان ریٹروسپیکٹ پریشر جو تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ ملٹری کو آئی تھنک شو کرنے کے لیے کہ ہم لوگ بھی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں اپنے سسٹم میں.
جنرل مشرف نے بھی کتاب لکھی اور ان پر بھی الزام لگا کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی, ان کے خلاف کبھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی, ایسے میں جنرل اسد درانی کے خلاف فوج کے لیے کاروائی کرنا کتنا آسان ہوگا؟
آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں تک جائے گی بات, آئی ڈونٹ سی کہ یہ بہت دور تک جائے گی. امیر ابھی الیکشن کی یہ 2-3 دن کی اور بات ہے, شاید یہ میڈیا میں تھوڑی سی پلے اپ ہو, اس کے بعد آہستہ آہستہ آئی ڈونٹ تھنک اس کا کچھ ہوگا. الیکشن بھی شروع ہو رہے ہیں, آپ کی سمیاں پیک اپ ہو رہی, میڈیا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی, پبلک اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی, بک ابھی نئی نہیں آئی ہے, سب اس سے بات کریں, انڈین میڈیا میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, پاکستانی میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے اس سے زیادہ کوئی بات جائے گی. میٹنگ ہوگی جیسے میں نے پہلے کہا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے اور نہ ہی ہمیں بتایا جائے گا, شاید ایک افیشیل پریس ریلیز ہو جائے ریلیز, بٹ اس کے بعد تو ابھی وونٹ بی ایبل ٹو ٹیل کہ کیا ہوا ہے اور کہاں تک بات پہنچی ہے, کوئی ایکشن لیا بھی گیا ہے نہیں.
اچھا نواز لیگ اور رضا ربانی کے علاوہ اور کسی سیاسی جماعت کی طرف سے اس معاملے پر کوئی موقف سامنے نہیں آیا, اس کی کیا وجہ ہے؟
آئی تھنک یہ ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے, بہت سینسیٹیو سا ٹاپک ہے, آپ پیٹریوٹزم کی بات کرتے ہو, بڑے ویگ سے ہمارے اسٹینڈرڈ ہیں پیٹریوٹزم کے, کہ پیٹریوٹزم کیا ہوتی ہے. جیسے میں اسد درانی کا جو اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی تو وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ کتاب کس نے لکھی, بٹ یہ فوکس کرنا چاہیے کہ کتاب کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. تو اسی طرح جیسے نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی یہ کہہ رہے تھے, یا آپ یہ نہ فوکس کریں کہ کس نے کہا ہے, آپ فوکس اس پہ کریں کہ میں نے کیا پوچھا ہے, اس کا مجھے جواب لے کے دیں. تو میرے خیال سے یہ اس میں بھی ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ یہ بات مطلب کہاں تک جائے گی.
جیو کی آن لائن ایڈیٹر اور سیاسی تجزیہ کار بےنظیر شاہ. اور اس موضوع پر میری اب سے کچھ دیر پہلے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بھی بات ہوئی, اور سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی ریٹائرڈ جنرل کو طلب کیا گیا ہو اس نوعیت کی سرگرمی پر.
نہیں, میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ایک ہے کہ اتنے سینئر رینک کے اوپر کسی کو اس طرح طلب کیا جائے اور ان سے جواب طلبی کی جائے.
آئی ایس پی آر کے مطابق انہیں وضاحت کے لیے بلایا گیا ہے, تو اب آگے کیا ہوگا, ضوابط کیا کہتے ہیں اس بارے میں, پروسیجر کیا ہے؟
دیکھیں, ایک تو جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا, 1923 کا ایک برطانیہ کے وقت سے ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے, تو اس کے تحت جو آپ کے پاس کچھ راز وغیرہ آپ کی جو حیثیت ہے, جو بھی حکومت پاکستان کے ساتھ آپ وابستہ رہے ہیں اور آپ کو کچھ راز معلوم ہو جاتے ہیں آپ کی پوزیشن کی وجہ سے, تو ان کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے, نہ اس کے اوپر کوئی بات اس طرح میڈیا میں کر سکتے ہیں. تو اس کے تحت یہ ان کے اوپر یہ ہر وقت لاگو ہے, مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لاگو ہے, کیونکہ جو آپ کو راز پتہ تھے وہ آپ نے جب آپ حاضر سروس تھے آپ کو اس وقت پتہ چلے, تو آپ کے اوپر پھر یہ لازم ہے کہ اس کو راز کو راز ہی رکھیں اور اس کو باہر اس کی تشہیر نہ کریں یا اس کو میڈیا میں نہ دیں, اس کے اوپر جو ہے عام فورمز کے اوپر بات چیت نہ ہو, کیونکہ کچھ ہر ریاست کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں جو آپ نے راز ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے پاس رکھنے آخر دم تک. تو اس کے خلاف اگر اس کے اوپر مطلب ہے کوئی کیس اگر بنتا ہے تو پھر ان کے خلاف ایک کیس بن سکتا ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت, اور ایک وہ عدالت میں کیس جا سکتا ہے. ابھی چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ ایک سویلین عدالت میں کیس چلے گا, لیکن فوج کے پاس ایک اور قانون بھی ہے جس میں آپ کو دوبارہ سروس پہ وہ لے لیتے ہیں, وہ فوج کی دوبارہ آپ اس میں آ جاتے ہیں, اسٹرینتھ پہ آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کا ایک فوجی عدالت میں آپ کے اوپر کیس چل سکتا ہے. تو یہ تو موجود ہے, باقی کوئی ایسی مجھے اس میں نظر نہیں آتی ہے کہ اور کوئی ان کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے اور کوئی دفعہ پاکستان کا.
ویسے کیا ایسا ممکن ہے کہ آئی سی کا ایک سابق سربراہ رو کے ایک سابق سربراہ سے ملاقاتیں کر رہا ہو اور کتاب لکھی جا رہی ہو اور جی ایچ کیو کو یا فوج کی اعلیٰ قیادت کو اس بارے میں کوئی سن گن ہی نہیں ہو؟
یہ ملتے تو یہ ٹریک ٹو کے تحت یہ جتنے بھی ہیں اس میں وہ ہیں, باقی سے پہلے بھی جو بعد میں بھی جو رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی, خصوصاً جو جنرل احسان ہیں جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی باقی تھے, وہ بھی ٹریک ٹو میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ ایسے نہیں ہوا کہ مشترکہ طور پہ انہوں نے کوئی انٹرویوز دیے ہوں. اور کتاب انہیں لکھی تو نہیں ہے, وہ جو ماڈریٹر ہے وہ ان کے سوال ہوتے ہیں اور جن کے اوپر ان دونوں کی وہ اپنے تبصرے کرتے ہیں ان سوالوں کے اوپر, تو اس طرح ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے کہ انہوں نے سوال جو ہے وہ مشترکہ طور پہ ایک لکھاری کو دیے ہیں جنہوں نے اس کی کتاب کی شکل میں انہوں نے چھاپ دیا اس کو, لیکن اس سے پہلے یہ ہوا نہیں ہے کہ اس طرح پاکستان کے اور ہند کے سابق جو سربراہان ہیں استخباراتی اداروں کے, انہیں اس قسم کی کوئی ایک مشترکہ کوشش کی ہو کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ کتاب کی صورت میں سامنے آئے.
بگڑی صاحب, یہ بتائیں کہ جنرل اسد درانی ایک بہت تجربہ کار افسر ہیں اور مختلف معاملات میں طویل عرصے سے شریک ہیں, کیا انہیں خود اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس پر بعد میں اعتراض کیا جا سکتا ہے یا اٹھایا جا سکتا ہے؟
مطلب ہے کہ یہ تو جنرل درانی اس کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں نے جتنا ابھی تک ان کو پڑھا ہے اس میں تو کوئی مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی ہے کہ انہوں نے کوئی جو راز ہے پاکستان کا وہ ظاہر کیا ہو. جو چیزیں پہلے سے معلوم تھیں, یہ اگر اس کو صرف اسامہ بن لادن جس کے اوپر سب سے زیادہ شور وغیرہ ہو رہا ہے, اسامہ بن لادن والی جو بات ہے, یہ تو سروس میں تھے نہیں ان کو, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 15-16 سال ریٹائرمنٹ کو ہو گئے تھے, اور اس سے پہلے انہوں نے 3 مئی کو بی بی سی کے ہارڈ ٹاک میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اس کے بعد ان کا دوبارہ ایک فورم کے اوپر, ابھی مجھے اس کا ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, دوبارہ کسی فورم پہ انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی. تو چونکہ سوشل میڈیا 2001 میں جب 2011 میں جب یہ انہوں نے بی بی سی ہارڈ ٹاک میں انہوں نے بات چیت کی تھی
جی.
تو اس وقت چونکہ اتنا زیادہ میڈیا وہ نہیں تھا, فعال نہیں تھا, تو اس کے اوپر جب انہوں نے دوسری دفعہ کیا تو اس کے اوپر کافی یہاں پر پاکستان میں شور وغیرہ ہوا, کئی لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے, لیکن یہ ان کی ایک اسیسمنٹ ہے. ابھی اس کے اوپر تو پابندی نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر اسیسمنٹ دے دیں.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. اور اب پاکستان سے ہی ایک اور خبر آپ کو سنواتے ہیں. ملک کے چاروں صوبوں میں نگراں حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن کہیں بھی اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. خیبر پختونخوا میں نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک کاروباری شخصیت کا نام سامنے آیا ہے. اعلان کل یعنی اتوار کے روز متوقع ہے. بلوچستان میں حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہوتا نظر نہیں آ رہا, جبکہ سندھ اور پنجاب میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
وفاقی سطح پر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات اب تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے, اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے گا. اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمانی کمیٹی کا اعلان آئندہ چند روز میں کریں گے. خیبر پختونخوا کی سطح پر وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور قائد حزب اختلاف مولانا لطف الرحمان کے درمیان مذاکرات میں مختلف ناموں پر غور کیا گیا. اب ایسی اطلاعات ہیں کہ قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے منظور افریدی کا نام لیا جا رہا ہے جس پر اتفاق پایا جاتا ہے. منظور افریدی پشاور زلمی کے مالک جاوید افریدی کے قریبی رشتہ دار اور حال ہی میں منتخب ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ایوب افریدی کے بھائی ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے ترجمان شوکت یوسف زئی نے بی بی سی کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کے درمیان مختلف شخصیات کے ناموں پر اتفاق پایا جاتا تھا.
اس میں ابھی تک بیوروکریسی سے بھی نام آئے ہیں, سابقہ پولیس آفیسرز کے بھی نام آئے ہیں, اسی طرح جوڈیشیز کے بھی نام آئے ہیں اور آرمی بیک گراؤنڈ سے بھی نام آئے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہیں, اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے.
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ توقع ہے کہ کل اتوار کے روز ایک اخباری کانفرنس میں نگراں وزیراعلیٰ کے نام کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا. لاہور سے نامہ نگار عمر داراس کے مطابق صوبہ پنجاب میں نگراں حکومت کے قیام کے لیے اب تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہو سکا.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں نگراں وزیراعلیٰ اور نگراں حکومت کے حوالے سے تاحال کوئی نام سامنے نہیں آیا, اور نہ ہی اس حوالے سے حکومتی جماعت کی حزب اختلاف سے کوئی مشاورت ہو پائی ہے. پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس حوالے سے ان کی جماعت کی سطح پر مشاورت کا عمل جاری ہے. پنجاب اسمبلی میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان سیما انوار نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے تاحال مشاورت کے لیے ان سے رابطہ نہیں کیا گیا, تاہم ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی نگراں حکومت کے لیے موضوع ناموں کے حوالے سے مشاورت کا عمل تاحال جاری ہے اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا.
صوبہ سندھ میں نگراں حکومت کے لیے دو سطح پر مذاکرات جاری ہیں. وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن سے مشاورت کر رہے ہیں, جبکہ خواجہ اظہار الحسن اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے رابطے میں ہیں. نامہ نگار ریاض سہیل کے مطابق سندھ میں گزشتہ 10 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, جبکہ موجودہ ایوان میں ایم کیو ایم کے علاوہ مسلم لیگ فنکشنل اور تحریک انصاف بھی اپوزیشن میں شامل ہیں, جبکہ ایم کیو ایم سے علیحدگی اختیار کرنے والے اراکین پاک سرزمین پارٹی کی شناخت کے ساتھ موجود ہیں. حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ اور تحریک انصاف نگراں حکومت میں اپنے اپنے ہم خیال لوگوں کو لانے کے لیے سرگرم ہیں. کوئٹہ سے نامہ نگار کاظم مینگل نے بتایا کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کے درمیان مختلف ناموں پر بات چیت ہوئی, لیکن ان میں سے کسی ایک نام پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا.
بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کے علاوہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے, تاہم ابھی تک کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے. وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی خواہش ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہ ہو, وہ تعلیم یافتہ اور نوجوان ہو, جبکہ حزب اختلاف کی جماعتوں کی خواہش ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ ایسی شخصیت ہو جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی دباؤ میں نہ آئے.
وفاقی سطح پر اور چاروں صوبوں میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں معاملہ وفاق اور چاروں صوبوں میں اپنی اپنی سطح پر پارلیمانی کمیٹیوں کے سپرد کر دیا جائے گا، جن میں نگراں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ناموں کا اعلان کیا جا سکے گا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی کے اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کی غیر اعلانیہ ملاقات دونوں ممالک کی سرحد کے درمیان واقع غیر فوجی علاقے میں ہوئی ہے۔ اس ملاقات کا مقصد امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان اعلیٰ سطحی اجلاس کو دوبارہ ممکن بنانا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہے۔ سربین ابھی جاری ہے۔
مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
اور آئیے اب کھیلوں کی خبریں سنتے ہیں تیمینہ قریشی کے ساتھ۔
پاکستانی بیٹسمین بابر اعظم الٹے ہاتھ کی کلائی میں فریکچر ہونے کے باعث انگلینڈ کے خلاف جاری ٹیسٹ میچ کا باقی حصہ نہیں کھیل پائیں گے۔ پاکستانی ٹیم کے فزیو تھراپسٹ کلف ڈیکن نے کہا کہ بدقسمتی سے ایکس رے میں بابر اعظم کی بائیں کلائی میں فریکچر کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح کے فریکچر عموماً 4 سے 6 ہفتوں میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ بابر اعظم کھیل کے دوسرے دن پچ پر تھے اور 68 رنز کی اننگز کھیل چکے تھے جب انگلینڈ کے بولر بین سٹوکس کی ایک گیند ان کی کلائی پر جا لگی۔ لارڈز میں جاری پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے۔ پاکستان 179 رنز کی برتری کے ساتھ اپنی پہلی اننگز مکمل کر چکا ہے۔ انگلینڈ کے 184 رنز کے جواب میں پاکستان نے پہلی اننگز میں 363 رنز بنائے ہیں۔ چیمپئنز لیگ کا فائنل یوکرین کے شہر کیئو میں آج رات لیورپول اور ریئل میڈرڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تاہم لیورپول کے مینیجر یورگن کلوپ نے کہا کہ گو کے ریئل میڈرڈ کو چیمپئنز لیگ کا زیادہ تجربہ ہے، مگر ان کا مقابلہ اب تک لیورپول کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔
That's another part of the truth. We are Liverpool and not only a really good football team, this club has in its DNA that they can really go for the big things. Nobody expected us to be here, but we are here.
Jurgen Klopp نے کہا کہ کسی کو امید نہیں تھی کہ Liverpool Champions League final میں پہنچ پائے گا۔ Jurgen Klopp نے مزید کہا کہ Real Madrid ایک بہت مضبوط ٹیم ہے، مگر Champions League کی تاریخ میں آج تک کسی ٹیم نے یہ ٹائٹل لگاتار 3 دفعہ نہیں جیتا ہے۔ 4-time British Tour de France champion Chris Froome نے Giro di Italia کے Stage 19 میں لیڈ حاصل کر لی ہے۔
تفصیل آپ کھیلوں کی خبریں آپ تیمینہ قریشی سے سن رہے تھے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ آپ کو بتا چلوں کہ انگلینڈ کی دوسری اننگز میں لارڈز ٹیسٹ میں انگلینڈ نے 140 رن سکور کیا، ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہیں، 51.3 اوورز ہو چکے ہیں۔ یہ انگلینڈ کی دوسری اننگز ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔ نادیہ سلیمان۔
پہلی
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خفیہ سروس آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کو را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے کی وضاحت کے لیے جی ایچ کیو طلب کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ملاقات کو ممکن بنانے کے لیے شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں نے دونوں ممالک کی سرحد کے درمیان واقع غیر فوجی علاقے میں 2 گھنٹے طویل ملاقات کی ہے۔ امریکہ نے شام کی حکومت کو متنبع کیا ہے کہ اگر اس نے جنوبی علاقوں میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو امریکہ اس کے خلاف سخت اور جامع اقدامات کرے گا۔ یوگنڈا کی پولیس کے مطابق گاڑیوں کے ایک حادثے میں 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سیکیورٹی فورسز کی انسداد منشیات کی ایک کارروائی میں دارالحکومت ڈھاکہ میں 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ اور اب ذکر شمالی اور جنوبی کوریا کا۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کی غیر اعلانیہ ملاقات دونوں ممالک کی سرحد کے درمیان واقع غیر فوجی علاقے میں ہوئی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کا مقصد امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان اعلیٰ سطحی اجلاس کو دوبارہ ممکن بنانا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
گزشتہ چند ماہ کے دوران جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان یہ دوسری ملاقات ہے۔ دونوں ممالک کی سرحد کے درمیان واقع غیر فوجی علاقے میں ہونے والی اس ملاقات کا مقصد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کی ملاقات کو ممکن بنانا بتایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے 12 جون کو ہونے والی مجوزہ ملاقات کو یہ کہہ کر منسوخ کر دیا تھا کہ شمالی کوریا کا رویہ انتہائی جارحانہ ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے 24 گھنٹوں کے اندر ہی یہ اندیا دیا کہ ان کی شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ ملاقات کا اب بھی امکان موجود ہے اور یہ اگلے ماہ کی 12 تاریخ کو بھی ممکن ہے۔ گزشتہ روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا،
ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا کی جانب سے خوشگوار اور کارآمد بیان کا آنا بہت اچھی خبر ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ یہ ملاقات 12 تاریخ کو بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، وہ زیادہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو اور ہم بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں۔
اس بیان سے ایک روز قبل ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طے شدہ ملاقات یہ کہہ کر منسوخ کر دی تھی کہ اس وقت ملاقات کرنا نامناسب ہوگا۔ شمالی کوریا نے امریکہ کے صدر کی جانب سے کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات منسوخ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی وقت بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ملاقات منسوخ کرنے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے اعلان سے کچھ ہی دیر قبل شمالی کوریا نے جوہری تجربات کرنے کے مقام پر موجود سرنگوں کو تباہ کر دیا تھا۔ تاہم بین الاقوامی مبصرین کو اس جوہری سائٹ کو ختم کرنے کے عمل کی نگرانی کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ دوسری جانب امریکی صدر کی جانب سے ملاقات منسوخی کے فیصلے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اور شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونے کے راستوں کی تلاش جاری رکھیں۔ فرانس، روس اور چین سمیت دیگر ممالک نے اس فیصلے کو مایوس کن قرار دیا تھا۔ تاہم جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے صدر ٹرمپ کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا،
ملاقات کی منسوخی قابل افسوس ہے، لیکن میں صدر ٹرمپ کے فیصلے کا احترام اور حمایت کرتا ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ شمالی کوریا اور امریکہ کی یہ ملاقات جوہری اور میزائل معاملات کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے۔
یاد رہے کہ شمالی کوریا کے رہنما سے کسی امریکی صدر کی اس طرز کی ممکنہ ملاقات غیر معمولی اور تاریخی قرار دی جا رہی ہے، جس میں ممکنہ طور پر کوریائی خطے میں جوہری ہتھیاروں کے خاتمے جیسی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔
تفصیل آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ اور اسی موضوع پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے امریکی ریاست ورجینیا میں مقیم سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی، اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ کم جے مون اور کم جونگ ان کی ملاقات ہوئی لیکن وہ کس بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اس لیے کہ امریکی صدر نے تو ملاقات منسوخ کر دی ہے۔
یہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے امریکہ اور نارتھ کوریا کے درمیان میں، اس میں امریکہ کے جو بہت زیادہ اس میں ذمہ داری ہے۔ یہ بہت ذمہ دار بات کی انہوں نے جان بولٹن نے، جو انہوں نے لیبین ماڈل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کیا، اور اس کلیریفائی کرنے کی کوشش اور کنفیوژن پیدا کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد فوراً وائس پریزیڈنٹ پینس نے بہت ہی بےچکی باتیں کی باتیں کیا انہوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو کلیریفیکیشن کے باوجود انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کیا کہ جسے نارتھ کوریا کنفیوز ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں کہ کب ہوگی, کیسے ہوگی, کیا ہوگی.
اس بات کا کتنا امکان ہے کہ یہ ملاقات امریکی صدر یا شمالی کوریا کے رہنما کی ایما پر ہوئی ہو تاکہ جنوبی کوریا کے صدر کے ذریعے ملاقات کی راہ ہموار کی جا سکے؟
میں سمجھتا ہوں وہ ہموار ہو چکی ہے. اب جو ابھی سمٹ جو ہوئی ہے نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا پریزیڈنٹ کے درمیان میں, اس سے راہ ہموار ہو چکی ہے. مگر دیکھیے یہ اس قدر انسرٹنٹی سوچتے ہیں کہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کو فارن پالیسی کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے کیسے امپلیمنٹ کی جائے, کیا کہا جائے, کس طرح سے کہا جائے. فارمل بریفنگ نہیں ہوئی ہے پریزیڈنٹ کی, فارمل ایجوکیشن نہیں ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائیں گے, وہ آر آف دا ڈیل جو ہے ان کی جو کتاب لکھی ہے انہوں نے, اس حساب سے وہ نارتھ کوریا سے گفتگو کریں گے اور معاملہ سلجھا دیں گے, کبھی نہیں ہوگا. اور دوسرا جو بہت اہم ایشو ہے ظفر صاحب, وہ یہ ہے کہ امریکہ بولتا ہے کمپلیٹ ڈینیوکلیئرائزیشن. کمپلیٹ ڈینیوکلیئرائزیشن کا مطلب امریکہ کے مسئلہ یہ ہے کہ ریورسیبل ڈینیوکلیئرائزیشن ہو جائے, جس کی وجہ سے نارتھ کوریا اپنے تمام نیوکلیئر ویپنز کو ڈسپوزل کر دے اور تمام نیوکلیئر نالج سے ہاتھ دھو دے. یہ کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے, تو صحیح معنوں میں جب نارتھ کوریا دیکھتا ہے کہ امریکہ نے پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں ایران سے نیوکلیئر ڈیل کیا اور وہ نیوکلیئر ڈیل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ختم کر دیا, اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی بات کہ کس قدر امریکہ اس کو ایشورنس دے گا نارتھ کوریا کو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سکسیسر نارتھ کوریا کے ساتھ جو ڈیل چلی ہے اسے کینسل نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے سب سے بڑا جو ہے مسئلہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا نیوکلیئر ویپنس کو اس کو ڈسمینٹل کرنے کا کمپلیٹلی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس وقت. صحیح معنی میں جو گارنٹی اگینسٹ ریجیم چینج ہے, گارنٹی اگینسٹ ریجیم چینج ہے نارتھ کوریا کے لیے, وہ اس کے نیوکلیئر ویپنس ہیں. اور پھر اس کے مصر پروگرام بہت ہی پرولیفک مصر پروگرام ہے اور بہت ہی سکسیزفلی اس نے ٹرانس کانٹینینٹل بیلسٹک میسائل پریپیئر کیا ہے, اس کو وہ راتوں رات ختم نہیں کر دے گا اس کو. تو یہ جس طرح سے جو ایکسچینج ہوگا, اگر ایکسچینج ہوگا تو اس میں ساؤتھ کوریا ہوگا, نارتھ کوریا ہوگا, یونائٹیڈ اسٹیٹس ہوگا, جاپان ہوگا. صرف نارتھ کوریا اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کی جو ہے سمجھ سے یہ معاملہ طے ہونے کا سوال ہی نہیں پڑ رہا ہوتا اس کو.
اچھا, شمالی کوریا اس ملاقات کو ممکن بنانے کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہوگا؟
وہ یہ بولے گا کہ کمپلیٹ نیوکلیئرائزیشن مطلب تم سمجھاؤ کیا ہے اور ہم بتائیں گے کیا ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو ہوگی کہ کس طرح سے امریکہ کوآپریٹ کرے گا, کس طرح سے نارتھ کوریا کوآپریٹ کرے گا, کس طرح سے امریکہ جو ہے اس میں فلیکسیبل ہے اور کس طرح نارتھ کوریا جو فلیکسیبل ہے. امریکن فلیکسیبلٹی جو ہے, جس کو لچک جس کو بولتے ہیں, اس میں کوآپریشن کرنے کے چانسز بہت کم ہیں. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا کمپلیٹ ڈینیوکلیائزیشن مینس کمپلیٹ ڈینیوکلیائزیشن, مطلب یہ کہ بالکل ڈسمینٹلمنٹ آف نیوکلیئر ویپنس. یہ نارتھ کوریا کبھی میک کے نو سرکمسٹانس نارتھ کوریا کرے گا. اور پھر نارتھ کوریا کا ریکارڈ بہت ہی خراب ہے, وہ بات ایک کرتا ہے ایک مرتبہ دوسری مرتبہ اس کو اس میں پھر جاتا ہے, اس کی وجہ سے امریکہ سے اس کو بھروسہ نہیں کرے گا. تو صحیح معنوں میں دو اہم ایکٹر جو ہیں نارتھ کوریا اور امریکہ ہیں, مگر ایکولی امپورٹنٹ جو ہے یہ بات یہ سب لوگوں کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ ساؤتھ کوریا کو بھی اس میں بہت اہم کردار پلے کرنا ہے اور جاپان کو بھی بہت اہم کردار پلے کرنا ہے. تو اس تعلق سے کیا پریپریشن ہو رہی ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم.
اچھا, کیا ایسا ممکن ہے کہ جنوبی کوریا امریکہ کے بغیر ہی شمالی کوریا کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کرے؟
نہیں ہوگا. اس وقت دیکھیں امریکن فورسز انوالو ہیں, امریکن نیوکلیئر ویپنز انوالو ہیں, امریکن جو ہے پریزنس
یہ تھے امریکی ریاست ورجینیا میں مقیم سینئر تجزیہ کار احسان ایراری. اٹلی کی رہائشی ایک 19 سالہ پاکستانی لڑکی کو چند روز قبل پاکستان کے شہر لاہور میں اس کے والدین کے گھر سے بازیاب کروا کے واپس اٹلی بھیجا گیا تھا. اطالوی میڈیا میں سامنے آنے والے بیانات کے مطابق لڑکی نے الزام عائد کیا تھا کہ اس کے والدین نے اسے گھر پر قید کر رکھا تھا اور اس دوران زبردستی اس کا حمل بھی گرایا گیا تھا. تاہم مقامی پولیس ان الزامات کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہی. تفصیلات کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز.
لاہور میں پولیس کے مطابق اسقاط حمل کے حوالے سے اطالوی میڈیا پر آنے والے لڑکی کے بیانات کی تصدیق ممکن نہیں۔ لاہور کے گڑی شاہو پولیس اسٹیشن کے انچارج کیسر عزیز نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس کو دیے گئے اپنے بیان میں لڑکی نے خود اس بات کی تردید کی تھی کہ اس کا بچہ گرایا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے محلے داروں کا تاہم یہ ماننا تھا کہ اس کا اسقاط حمل ہوا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لڑکی بہت قلیل مدت کے لیے پولیس کی تحویل میں رہی تھی اور میڈیکل یا طبی معائنہ کروانے سے اس نے خود انکار کر دیا تھا۔ بظاہر لڑکی کے جسم پر کوئی تشدد کے نشانات نہیں تھے اور نہ ہی اس نے اس کی شکایت کی تھی۔ کیسر عزیز کا کہنا تھا کہ لڑکی کو پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کے حکام کی موجودگی میں ان کے گھر سے بازیاب کروانے کے فوراً بعد مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا، جہاں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ واپس اٹلی جانا چاہتی ہیں، جس کے بعد انہیں اسلام آباد میں اٹلی کے سفارت خانے کے حکام کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ تاہم بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کی والدہ کا دعویٰ تھا کہ لڑکی نے انہیں حاملہ ہونے یا پھر اسقاط حمل کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا اور وہ اس حوالے سے مکمل طور پر لا علم تھیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کی اٹلی میں ایک مسیحی لڑکے کے ساتھ دوستی تھی اور انہیں اس بات پر اس لیے اعتراض تھا کہ ایک تو لڑکا مسلمان نہیں تھا اور دوسرا لڑکے کا کردار ٹھیک نہیں تھا، وہ لڑکیوں کے ساتھ اسی طرح فلرٹ کرتا اور بعد میں انہیں حاملہ کر دیتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے اتنا تک کہہ دیا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے ان کے ساتھ پاکستان آئی تھی اور 3 ماہ انتہائی خوشی سے یہاں رہتی رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے کزنز کی شادیوں میں بھرپور شرکت کی، جس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی موجود تھیں۔ پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن فوزیہ وقار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ لڑکی کو بازیاب کروانے کے لیے پولیس کے ہمراہ گئیں تو ان کا اندازہ یہ تھا کہ اس کا اسقاط حمل اٹلی میں ہی ہوا ہے۔ تاہم لڑکی نے ایسی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے خود سے اس معاملے کی زیادہ چھان بین کی تھی، کیونکہ ان کے پاس تو یہ شکایت آئی تھی کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف گھر پر رکھا گیا تھا، جس پر انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے لڑکی کو بازیاب کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی گھر میں قید نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ اس کے کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں تھا۔ اس کو پوچھا گیا کہ اسے قید رکھا گیا ہے تو اس نے اس بات کی تردید کی۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ واپس اٹلی جانا چاہتی تھیں اور اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھیں، وہ بالغ تھیں اور ان کی مرضی کے مطابق انہیں واپس بھجوایا گیا۔ لڑکی کی والدہ کا کہنا تھا کہ پولیس اور دیگر حکام نے تمام عمل اس قدر تیزی میں کیا کہ ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تاہم پولیس کا کہنا تھا کہ لڑکی کو اس کے والدین کے ساتھ مناسب وقت دیا گیا تھا، تاہم وہ اپنی مرضی سے اٹلی واپس جانے پر بضد رہیں۔
تفصیل آپ نامہ نگار عمر دراز سے سن رہے تھے۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار ریڈیو ڈائری دوسرا پہلو کا، ترتیب و پیشکش ہے شکیل اختر کی۔
انڈیا کی ریاست کرناٹک میں بلاخر کانگریس اور جنتا دل سیکولر کے اتحاد کی حکومت تشکیل پا گئی۔ نئی حکومت نے ایوان میں اپنی اکثریت بھی ثابت کر دی ہے۔ ریاست کے انتخابات میں بی جے پی کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی تھیں، لیکن وہ مطلوبہ اکثریت سے چند سیٹیں دور رہ گئی۔ کانگریس اور جنتا دل جو الگ الگ انتخاب لڑی تھیں وہ ایک ساتھ آ گئیں اور بی جے پی کو ممکنہ اقتدار سے باہر کر دیا۔ کرناٹک کے نتائج اور وہاں بننے والا نیا سیاسی اتحاد دونوں آنے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ کرناٹک کے نتائج نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جن ریاستوں میں علاقائی جماعتیں مضبوط ہیں وہاں کانگریس ان جماعتوں سے اتحاد کیے بغیر بی جے پی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ کانگریس علاقائی جماعتوں سے اتحاد میں ہمیشہ اپنی فوقیت کی توقع نہیں کر سکتی، اسے جو پارٹی جتنی مضبوط ہوگی اسی کے لحاظ سے معاہدہ کرنا ہوگا۔ کرناٹک میں اپنی سیٹیں زیادہ ہونے کے باوجود خود حکومت نہ بنا کر جنتا دل کی حمایت کر کے کانگریس نے یہ بتا دیا ہے کہ اس نے اپنا سبق بہت تیزی سے سیکھ لیا ہے۔ بی جے پی اب 6-7 ریاستوں کو چھوڑ کر پورے ملک میں پھیل چکی ہے۔ وہ کانگریس کی جگہ ایک ملکگیر پارٹی بن چکی ہے، جبکہ ملک کی سب سے پرانی کانگریس پارٹی محض 3 ریاستوں تک محدود ہو چکی ہے۔ کرناٹک میں جنتا دل سے اتحاد کے بعد مستقبل میں کانگریس کے لیے نئے راستے کھل گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت اپنے اقتدار کے 4 برس پوری کر چکی ہے۔ 1 برس کے اندر پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اگرچہ حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں رہی، لیکن ایک رہنما کے طور پر مودی کی مقبولیت میں زیادہ کمی نہیں آئی ہے۔ ملک کی سیاست میں وہ آج بھی سب سے زیادہ مقبول رہنما ہیں۔ راہل گاندھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی وہ درجہ حاصل نہیں کر سکے ہیں جب انہیں ایک متبادل رہنما کے طور پر فطری طور پر قبول کیا جائے، لیکن سیاست کی پیچیدہ راہ پر وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پارلیمانی انتخابات سے پہلے راجستھان، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ اب تک جو جائزے آئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان ریاستوں میں حکمراں بی جے پی کے خلاف زبردست فضا بنی ہوئی ہے۔ یہاں کانگریس کا براہ راست مقابلہ بی جے پی سے ہے۔ پارلیمان انتخابات سے چند مہینے پہلے ان ریاستوں میں کانگریس کی ممکنہ جیت اس کے انتخابی امکانات کو کافی بڑھا دے گی۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی ممکنہ طور پر سیاسی اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ انتخاب ان کے لیے وجود کی لڑائی ہے۔ دونوں جماعتوں بالخصوص بہوجن سماج پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ الگ الگ انتخاب لڑتی ہیں تو بی جے پی انہیں ختم کر دے گی، لیکن ساتھ انتخاب لڑنے سے بی جے پی کا ہندوتو کا نظریہ بھی اسے شاید مشکل سے نہ نکال سکے۔ آئندہ پارلیمانی انتخاب کا فیصلہ ملک کی شمالی ریاستوں میں ہوگا۔ بی جے پی کو مختلف ریاستوں میں علاقائی جماعتوں اور کانگریس کے اتحاد کا سامنا ہوگا۔ یہ لڑائی ہندوتو کے نظریے کی ہی نہیں، کئی علاقائی جماعتوں کے وجود کی بھی لڑائی ہوگی۔ حکمراں بی جے پی اور وزیراعظم مودی کے لیے بھی یہ انتخاب ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ایک حالیہ عوامی جائزے کے مطابق حکومت اور مودی دونوں کی مقبولیت میں حالیہ دنوں میں قابل ذکر کمی آئی ہے۔ بی جے پی، کانگریس اور علاقائی جماعتیں پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں میں لگ گئی ہیں۔ ملک کی فضا میں پارلیمانی انتخاب کی سرگرمیاں محسوس ہونے لگی ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالت حاضر کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہفتے وار انٹرٹینمنٹ پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب پیشکش ہے نصرت جہاں کی۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
تو سفر میرا ہے، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔
دل، پیار، محبت اور عشق، ان تمام جذبات کو الگ الگ رنگ اور انداز میں دکھانے والے فلم ساز کرن جوہر اب ایک نئے جانر کی فلم لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے زویا اختر کے ساتھ مل کر لو سٹوریز بنائی ہیں۔ یہ فلم نیٹ فلکس پر عید کے موقع پر ریلیز ہوگی۔ عید کے موقع پر کیا بات ہے، کرن سلمان خان کے ساتھ مقابلہ، خیر تو ہے؟
We're not competing fighting، ہمیں وہ اوقات ہی نہیں ہے to fight with سلمان خان or race. We don't have the right to compete with the magnitude of سلمان خان. I mean, race is like, I'll probably be going to see race on the 15th and not love stories.
یہ ریس زندگی کی ریس ہے، کسی کی زندگی لے کے ہی ختم ہوگی۔
کرن جی، آپ ریس 3 دیکھنے ضرور جائیں، نیٹ فلکس پر ہی صحیح، آپ کی فلم تو پبلک دیکھے گی ہی۔
اکھیاں تے چھایا رنگ تیرے خیال دا، دوجا کوئی ویکھے نا میں تیرے نال دا۔
میں ہوں نصرت جہاں اور ہمیشہ کی طرح آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ ویسے سننے اور سنانے کو بہت کچھ ہے، جیسے سشمیتا سین آج کل کیا کر رہی ہیں اور جان ابراہم کی فلم پوکھرن میں کیا کچھ ہے۔ سابق حسینہ کائنات سشمیتا سین آج کل فلموں میں نہیں بلکہ سوشل ایونٹس پر نظر آتی ہیں۔ हाल ही में मुंबई में सुष्मिता ने औरतों की सिक्योरिटी से मुतालिक इवेंट में शिरकत की। उनका कहना है कि छोटे शहरों में हालात ज्यादा खराब हैं।
छोटे शहरों में तो अनसेफ बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही, बिकॉज उनके बारे में हर रोज खबर आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। बट आई एम अ वुमन एंड आई हैव बीन इन द पब्लिक आई फॉर 25 इयर्स। सो मेनी टाइम्स पीपल थिंक कि आपको क्या मालूम औरतों के साथ क्या होता है हमारे देश में, आपके साथ तो बॉडीगार्ड घूमते हैं, आपके साथ यू हैव गॉट ऑल दीज अदर फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट यू।
सुष्मिता जी, ये बताएं कि जब आप छोटी थी तो क्या तब भी यही हालात थे?
जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी ने 6:30-7 बजे का डेडलाइन रखते थे कि घर उसके बाद अलाउड नहीं है, टू बी आउटसाइड द हाउस। एंड द प्राइमरी रीजन बैक इन द डे वाज अच्छी घर की लड़कियां इस वक्त के बाद बाहर नहीं रहती, कुछ हो जाएगा बच्चे को। लकीली ओवर द ईयर्स वो मेंटेलिटी बदली है कि अच्छे घर की लड़कियां काम करती हैं, बाहर जाती हैं, बाहर रहती हैं।
हमारे मिशन का बेस होगा पोखरण फोर्ट और आप लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स बन के जाएंगे।
जॉन अब्राहम इस हफ्ते न्यूक्लियर धमाका लेकर आए हैं। हालांकि पोखरण का वाकया ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, फिर भी कुछ कहानी आप भी बता दें।
जी, इनफैक्ट स्टोरी बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। और इसमें मैं आर्मी में नहीं हूँ, मैं एक जूनियर ब्यूरोक्रेट हूँ जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम करता हूँ। लेकिन आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज अ वेरी डिफरेंट फिल्म। आयो रे शुभ दिन आयो
जॉन साहब, कहा ये जा रहा है कि इस फिल्म में भी पाकिस्तान का जिक्र है।
नहीं, दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन इंडिया, ये कोई एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, एंटी अमेरिका फिल्म नहीं है, लेकिन ये प्रो इंडिया फिल्म है। क्योंकि ये उस वक्त ये कहना बहुत जरूरी था उस वक्त पे 98 में, और हम अभी कह रहे हैं 20 साल बाद कि हमें उस वक्त पे मदद की जरूरत थी। देयर वाज नो वन टू हेल्प अस।
आज हम बात कर रहे हैं फिल्म साज करण जौहर की, जिन्होंने मोहब्बत को एक नई पहचान दी। ये यूँ कहा जाए कि अलग अलग तरह की मोहब्बत और उसके वो रंग दिखाए जो शायद ही कभी किसी ने दिखाने की कोशिश की होगी। अब चाहे वो फिल्म अलविदा ना कहना हो, ए दिल है मुश्किल या फिर लव स्टोरीज, करण जी अभी तक आपने बहुत कुछ दिखाया, अब ये बताएं कि लव स्टोरीज जैसी कहानी कैसे दिखाएंगे?
सेंसिटिवली अगर आप उस भावना को दिखाओ तो वो भी एक भावना ही है। जैसा इश्क है वैसा हवस है, दोनों हो सकते हैं, को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसका इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा, बुरी तरह होता है और इसीलिए उस पर बुरा असर पड़ता है समाज पे। एंड दैट इज समथिंग दैट वी ऑल फोर ऑफ अस कलेक्टिवली रियलाइज दैट हम वैसे निर्देशक हैं ही नहीं, हम उस तरह के सेंसिटिव फिल्म मेकर्स हैं। हम चाहे अच्छी कहानी बनाएं या बुरी कहानी, अच्छी फिल्म बनाएं या बुरी कहानी, लेकिन इन सेंसिटिविटी कभी नहीं दर्शाएंगे हम। तो हमने ये जो भावना दिखाई है, एक इस भावना को दर्जा दिया है, उसका सही इस्तेमाल किया है और इश्क का दर्जा दिया है हमने, क्योंकि इश्क का दर्जा हवस को भी दे देनी चाहिए हम सबको, because it's also an emotion, it's a feeling, it's an instinct you have. Lust cannot be always gazed upon with negativity. It's a bona fide emotion within you and you must respect it. राधन दे यार बुलेया, सुन ले पुकार बुलेया, तू ही तो यार बुलेया, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा।
कहीं ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का मतलब ये तो नहीं कि आप सेंसर बोर्ड से बचना चाहते हो?
देखिए, ये आई थिंक कहना बिल्कुल गलत होगा कि क्योंकि हम नेटफ्लिक्स पे जा रहे तो हमें खुली छूट है और इसीलिए हम नेटफ्लिक्स पे अपनी फिल्म दिखा रहे हैं। हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की जो रीच है वो दुनिया भर में है और बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे संजय ने अभी कहा कि 190 यू नो कंट्रीज स्ट्रीम नेटफ्लिक्स और हमारा ऑडियंस बेस इतना ज्यादा बड़ा है। तो हम निर्देशक हैं, हम कहानियां बनाते हैं और बताते हैं।
ने 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था। 2001 में उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम और 2006 में कभी अलविदा ना कहना को बड़ी कामयाबी मिली।
कभी अलविदा ना कहना
करण का कहना है कि अगर आप स्क्रीन पर कोई बोल्ड टॉपिक दिखाते हैं तो इसमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है।
इफ यू आर एड्रेसिंग इनफिडेलिटी और होमोसेक्सुअलिटी और एनी काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी ऑन सेल्यूलॉइड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू नो दैट देयर इज अ मॉरल पुलिसिंग, अ पॉलिटिकल पुलिसिंग, अ रिलीजियस पुलिसिंग, एंड यू हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस पुलिसिंग, एंड इफ यू कैन फाइट एंड कॉम्बैट ऑल दैट पुलिसिंग, देन यू आर नॉट गेटिंग मनी ऑन सैटेलाइट टू पुट दैट फिल्म आउट।
प्रोडक्शन के बैनर तले उनकी एक के बाद दूसरी कई फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें इंडस्ट्री की मुमताज हिदायतकारों की फहरिस्त में ला खड़ा किया। करण जौहर अब डायरेक्शन के बजाय प्रोडक्शन पर ज्यादा टाइम लगाते हैं।
ये देखिए, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ तो निर्देशक की हैसियत से मैं वक्त लगता है, बिकॉज टू हैंडल ऑल द रिस्पांसिबिलिटी मैं हर साल नहीं आ सकता। धर्मा प्रोडक्शन में बहुत सारे यंग निर्माता निर्देशक हैं, बहुत मैं चाहता हूँ कि मैं साल में 4 या 5 फिल्म बनाऊँ।
तो करण ने बेशुमार कामयाब फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए।
क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है।
वैसे करण जी, कुछ कुछ होता है इससे आपका क्या मतलब है?
कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी ऐसा वो, क्योंकि उसका मतलब कुछ नहीं था, टाइटल था तो हमने डाल दिया। क्या मतलब है उस लाइन का मुझे अभी भी समझ नहीं है कि इसका पागल सा लाइन था, पागल सी सिचुएशन थी, इमोशनल सिचुएशन। वो कहता है कि उस दिल टूट गया, शी से यू नो तुमने, मुझे देख के कहती है कि कुछ कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगी। इसका मतलब क्या है मुझे आज तक पता नहीं, लेकिन उस पल उस मोमेंट में वो वर्क कर गया। बट या आई लाइक दैट टाइटल।
करण जौहर फिल्मों के साथ साथ टीवी पर भी काफी दिखाई देते हैं, उनका शो कॉफी विद करण बहुत कामयाब रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई रियलिटी शोज भी जज किए हैं, जिनमें हालिया शो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार काफी मकबूल था। जहां तक फिल्म मेकिंग का ताल्लुक है, इस बारे में करण का कहना है कि इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में फिल्म मेकिंग काफी मुश्किल काम है।
यू आर कंट्री ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी स्टेट्स, सो मेनी कल्चर्स, सो टू मेक अ फिल्म टू काइंड ऑफ गो पैन इंडिया एंड वर्क इज वेरी वेरी डिफिकल्ट।
अब चलते चलते क्यों ना इस हफ्ते की फिल्म पर नजर डाल ली जाए। इस हफ्ते जॉन अब्राहम की फिल्म पोखरण रिलीज हुई है।
जो भी ये काम करेगा उसे ना कोई ऑफिशियल पोस्ट मिलेगी, ना सैलरी, ना मेडल, नथिंग।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी हमेशा की तरह बताएंगे कि फिल्म कैसी रही।
जॉन इब्राहिम को ये शायद सूट करता है रोल, क्योंकि वो एक बहुत ही सशक्त एक मिलिट्री ऑफिसर भी लगते हैं और उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। यहाँ पे कई लोगों और कई एजेंसीज का एफर्ट जो है सिर्फ एक अश्वथ रैना के दम पर टिका हुआ है, तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है जो फैक्ट और फिक्शन का जो मेल है वो अभिषेक शर्मा जो है उसको ठीक से उतार नहीं पाए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कई लोग हंसने लगेंगे कहीं कहीं। इसके साथ साथ हमें बहुत सी हिस्टोरिकल फैक्ट्स जुड़े हुए हैं जो फिल्म हमें नहीं बताती है।
अभी शुरू हुआ नहीं, क्यों खत्म ये हो गया, सपना जो था मेरा खो ही गया।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो bbcurdu.com हाजिर है। तो अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नए शो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
बॉलीवुड राउंडअप आप नुसरत जहां से सुन रहे थे। सरवीन इसके साथ अपने अख्ताम को पहुंचा। सरवीन के आज के एडिटर थे काशो कमर और प्रोड्यूसर थी समरा फातमा। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फ़राज़ अंजाम दे रहे थे पॉल मेसन, और इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारे साथ दे रहे थे आमिर सदीक। अजम हैदर को तमाम साथियों से इजाज़त दें। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा नादी सलमान पेश करेंगी।
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خفیہ سروس آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسد الرانی کو را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے کی وضاحت کے لیے جی ایچ کیو طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 25 جولائی کو ہوں گے۔ صدر مملکت نے منظوری دے دی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ملاقات کو ممکن بنانے کے لیے شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں نے دونوں ممالک کی سرحد کے درمیان واقع غیر فوجی علاقے میں ملاقات کی ہے۔ امریکہ نے شام کی حکومت کو متنبع کیا ہے کہ اگر اس نے جنوبی علاقوں میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو امریکہ اس کے خلاف سخت اور جامع اقدامات کرے گا۔ بنگلہ دیش کی سیکیورٹی فورسز کی ستاد منشیات کی ایک کارروائی میں دارالحکومت ڈھاکہ میں 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔